اتوار 16 جولائی کے سیربین کے ساتھ امبر خیری کا سلام. ایران کا الزام کہ پاکستانی سرحد کے قریب فائرنگ میں 2 ایرانی ہلاک. کیا دونوں ممالک کے تعلقات بگڑتے جا رہے ہیں؟ تجزیہ کار نے کہا،
پاکستان کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے، دوست ملک ہے، مسلمان ملک ہے، اس کے ساتھ ہم اپنے حالات اس طرح بگاڑیں.
تفصیل سنیے گا عالمی خبروں کے بعد.
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، فرحت جاوید سے خبریں سنیے. ایران کے انقلابی گارڈز کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ 2 ایرانی شہریوں کو پاکستان ایران سرحد پر پاکستان میں قیام پذیر عسکریت پسند گروپ نے ہلاک کر دیا ہے. احوال کے ساتھ سبا ناز.
ایران کے انقلابی گارڈز کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ جوابی کارروائی کے نتیجے میں سرحد عبور کر کے ایران کے حدود میں آنے والے حملہ آوروں میں سے ایک کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ باقی بھاگ کر واپس پاکستان چلے گئے. حالیہ برسوں میں ایران اور پاکستان کی سرحد پر ایرانی حکام اور پاکستان کی حدود میں سنی دہشت گرد تنظیموں کے درمیان جھڑپیں وقتاً فوقتاً چلتی رہی ہیں. واضح رہے کہ گزشتہ ماہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے بیان میں کہا تھا کہ پاکستان نے ایران سے متصل سرحدی ضلع پنجگور میں ایرانی ڈرون مار گرایا. اس سے پہلے اپریل اور مئی میں پاکستانی سرحد کے قریب شدت پسندوں کے حملے میں 9 ایرانی سرحدی محافظوں کی ہلاکت بھی ہوئی تھی.
یروشلم میں مقدس مقام بیت المقدس کو آج کھولا گیا ہے، جسے جمعے کے روز بند کیا گیا تھا. تاہم کئی مسلمانوں نے اسرائیل کی جانب سے یہاں سیکیورٹی انتظامات کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بیت المقدس جانے سے آج انکار کیا ہے. سنیے نازیہ گلزار سے.
یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے مقدس ترین سمجھے جانے والے اس مقام پر جمعے کو 3 عرب اسرائیلی مسلح افراد نے فائرنگ کر کے 2 اسرائیلی پولیس اہلکاروں کو ہلاک کر دیا تھا. کئی سالوں میں یہاں ہونے والے اس واقعے کے بعد سلامتی کے خدشات کے پیش نظر اسے نماز جمعہ سے قبل ہی بند کر دیا گیا تھا. ہفتے کو اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو نے ایک بیان میں کہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے بیت المقدس اور یہودیوں کے لیے ٹیمپل ماؤنٹ کو اتوار کی دوپہر کھول دیا جائے گا. بیت المقدس کو بتدریج دوبارہ کھولا جائے گا تاکہ سیکیورٹی کے انتظامات میں بہتری لائی جا سکے. دوسری جانب مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے رملہ میں اسرائیلی فورسز نے ایک شخص کو عسکریت پسند ہونے کے شبے میں گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے.
انڈین ریاست آسام میں حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران مانسون کی بارشوں کے باعث سیلاب آنے سے اب تک 60 افراد ہلاک ہوئے ہیں. حکام کے مطابق ہزاروں افراد ابھی تک امدادی کیمپوں میں ہی موجود ہیں. سیلاب کے باعث جنگلی حیات بھی متاثر ہوئی ہے. دوسری جانب انڈین ریاست گجرات میں بھی سیلاب سے اب تک 4 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ 6 دیگر افراد لاپتہ ہیں. برازیل میں ایک فٹ بال اسٹیڈیم کی دیوار گرنے سے 8 افراد ہلاک جبکہ 49 زخمی ہو گئے ہیں. سنیے خدائے نور نصر کی زبانی.
افریقی ملک سینیگال کے دارالحکومت ڈاکار کے ڈیمبارڈیو اسٹیڈیم میں دیوار گرنے کا واقعہ پیش آیا ہے، جہاں 2 فٹ بال ٹیموں کے درمیان لیگ کپ کا فائنل میچ جاری تھا. آخری سٹی بچتے ہی دونوں ٹیموں کے شائقین کے آپس میں لڑائی شروع ہو گئی. پولیس نے تماشائیوں کو روکنے کے لیے آنسو گیس کا استعمال کیا، جس سے اسٹیڈیم میں افراتفری پھیل گئی اور اسی بھگدڑ میں دیوار گر گئی. ملک کے صدر میکی سال کے ترجمان نے بتایا کہ سینیگال میں جاری انتخابی مہم اتوار کو اس واقعے کے بعد معطل رہے گی، اور کہا کہ ذمہ داران کو سزا ملنی چاہیے تاکہ ایسا دوبارہ نہ ہو.
بنگلہ دیش میں پولیس کا کہنا ہے کہ ڈھاکہ کے مضافاتی علاقے میں پولیس اور اسلامی شدت پسندوں کے درمیان اس وقت جھڑپیں تعطل کا شکار ہیں. پولیس کے ایک سینئر اہلکار کے مطابق شدت پسندوں نے پولیس پر اس وقت حملہ کیا جب وہ اس مکان پر چھاپہ مار رہے تھے جہاں یہ شدت پسند چھپے ہوئے تھے. پولیس کے مطابق 2 مشتبہ افراد نے خود کو پولیس کے حوالے بھی کیا ہے، جبکہ کئی شدت پسندوں کی تاحال عمارت میں موجودگی کی اطلاعات ہیں. واضح رہے کہ بنگلہ دیش میں شدت پسندوں کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن اس وقت شروع ہوا جب گزشتہ سال دہشت گردوں نے ڈھاکہ میں ایک کیفے پر حملہ کیا تھا، جس میں 18 غیر ملکیوں سمیت 22 افراد ہلاک ہوئے تھے. ایرانی حکام کے مطابق ایک امریکی شہری کو ایران میں جاسوسی کے الزام میں 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. سنیے عبداللہ فاروقی سے.
ایران میں جاسوسی کے الزام میں سزا پانے والے امریکی شہری کا نام نہیں بتایا گیا ہے، تاہم ملک کے عدلیہ کے نائب سربراہ کے مطابق وہ امریکہ کے علاوہ ایک اور ملک کی شہریت بھی رکھتے ہیں۔ انہوں نے سرکاری ٹی وی کو بتایا کہ سزا پانے والے یہ امریکی شہری ایران میں معلومات جمع کر رہے تھے اور براہ راست امریکہ سے ہدایت لے رہے تھے۔ ان کے مطابق یہ امریکی شہری سزا کے خلاف اپیل کا حق رکھتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے تاحال اس معاملے پر کوئی رائے نہیں دی گئی ہے۔ اس سے پہلے رواں برس کے آغاز میں ایرانی حکام نے کہا تھا کہ اس وقت تہران کی جیلوں میں 17 افراد سزا کاٹ رہے ہیں جن پر جاسوسی کا الزام ہے، تاہم ان میں سے چند افراد کی شناخت ظاہر کی گئی ہے۔
انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے ریاستی حکومتوں سے کہا ہے کہ وہ گائے کی حفاظت کے نام پر تشدد کا راستہ اختیار کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کریں اور سماج دشمن عناصر سے نمٹیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ بھارت میں کل پارلیمان کا اجلاس ہو رہا ہے اور اس اجلاس میں چین کے ساتھ سرحدی تناؤ اہم موضوع ہے۔ اس سرحدی تناؤ کا ذکر کریں گے پروگرام میں آگے چل کر، لیکن پہلے بات کرتے ہیں پاکستان اور ایران کے درمیان سرحدی تناؤ پر۔ ایران کے انقلابی گارڈز کی جانب سے جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ دو ایرانی شہریوں کو پاکستان ایران سرحد پر پاکستان میں قیام پذیر عسکریت پسند گروپ نے ہلاک کر دیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ جوابی کارروائی کے نتیجے میں سرحد عبور کر کے ایران کی حدود میں آنے والے حملہ آوروں میں سے ایک کو ہلاک کر دیا گیا، جبکہ باقی بھاگ کر واپس پاکستان چلے گئے۔ تفصیل سنیے کاشف قمر سے۔
پاکستان نے ابھی تک ایرانی موقف کے بارے میں کوئی باضابطہ رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے، تاہم ماضی میں پاکستان ایسے واقعات کے بعد اس تاثر کو رد کرتا رہا ہے کہ اس کی سرزمین شدت پسند تنظیموں کی سرگرمیوں کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ حالیہ برسوں میں ایران اور پاکستان کی سرحد پر ایرانی حکام اور پاکستان کی حدود میں سنی دہشت گرد تنظیموں کے درمیان جھڑپیں خاصے تواتر سے ہوتی رہی ہیں۔ جہادی تنظیم جیش العدل نے ماضی میں ایسے کئی واقعات کا دعویٰ کیا ہے جن میں ایرانیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا اور ایران کا الزام ہے کہ اس تنظیم کا تعلق القاعدہ سے ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ ماہ پاکستان کے دفتر خارجہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ پاکستان نے ایران سے متصل سرحدی ضلع پنجگور میں ایرانی ڈرون مار گرایا تھا جب وہ پاکستانی سرحد کے 3 سے 4 کلومیٹر اندر پرواز کر رہا تھا۔ پاکستان کے مطابق ایرانی حکام کے ساتھ اس حوالے سے پہلے ہی معلومات کا تبادلہ کر لیا گیا تھا، جس میں انہیں بتا دیا گیا تھا کہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے اس لیے ایرانی ڈرون کو نشانہ بنایا کہ اس پر کوئی نشان نہیں تھا اور اس کی پرواز کی اس سے پہلے کوئی معلومات بھی نہیں جاری کی گئی تھیں۔ تاہم ڈرون گرائے جانے کی اطلاعات پر ایرانی حکام نے خود کوئی تبصرہ نہیں کیا تھا۔ بلوچستان کے 5 اضلاع کی سرحدیں ایران کے ساتھ ملتی ہیں۔ ان اضلاع میں چاغئی، واشک، پنجگور، کیچ اور گوادر شامل ہیں۔ ان اضلاع میں سے بعض میں ایران کی جانب سے فائر کیے جانے والے راکٹ کے گولے اور مارٹر شیل بھی گرتے رہے ہیں۔ اس سے پہلے اپریل اور مئی کے مہینے میں بھی دونوں ممالک کے تعلقات میں اس وقت کشیدگی پیدا ہوئی تھی جب ایران نے تہران میں پاکستانی سفیر کو طلب کر کے پاکستانی سرحد کے قریب شدت پسندوں کے حملے میں 9 ایرانی سرحدی محافظوں کی ہلاکت پر احتجاج کیا تھا۔ اس واقعے کے بعد ایرانی مسلح افواج کے سربراہ میجر جنرل محمد باقری نے بھی خبردار کیا تھا کہ اگر پاکستان نے سرحد پار ایرانی علاقے میں حملہ کرنے والے شدت پسندوں کے خلاف کارروائی نہ کی تو ایران پاکستان میں ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے گا۔ ایران نے اس حملے کے لیے سنی شدت پسند گروپ جیش العدل کو ذمہ دار قرار دیا تھا اور کہا تھا کہ ایرانی محافظین کو پاکستانی علاقے سے دور مار بندوقوں سے نشانہ بنایا گیا تھا۔ اس کے بعد دونوں ملکوں نے سرحدی سیکیورٹی فورسز کے درمیان مختلف سرحدی مسائل کے فوری حل کے لیے ہاٹ لائن بحال کرنے کا فیصلہ بھی کیا تھا، لیکن ابھی تک یہ واضح نہیں ہے کہ مذکورہ ہاٹ لائن قائم ہو گئی ہے یا نہیں۔
تفصیل بتا رہے تھے کاشف قمر۔ اور اس سارے معاملے پر میں نے پھر بات کی دفاعی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ ایئر مارشل شاہد لطیف سے۔ ان سے پوچھا کہ پاکستان اور ایران کے سرحد پر ماضی میں تو کم ہی اس طرح کے واقعات ہوئے اور کشیدگی پیدا ہوئی ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ یہ اب پاکستان کے لیے ایک مشکل مسئلہ بن سکتا ہے، تو یہ تاثر ہے کتنا درست؟
پاکستان اور ایران کی سرحد پر کبھی کبھار اس طرح کے واقعات ماضی میں ہو چکے ہیں جس پر ایران نے تحفظات کا اظہار کیا اور پاکستان کو بھی ایسے واقعے پیش آئے جس کے تحت پاکستان کو ایران سے شکایات تھیں. تو یہ ماضی کا حصہ ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ خاص کر جب سے پاکستان کے فارمر آرمی چیف جو ہیں انہوں نے سعودی عرب میں ایک جو متحدہ فورس بنائی گئی ہے مسلم ممالک کی, اس کا منصب جو ہے انہوں نے سنبھالا ہے, تب سے ہمارے حالات میں مزید کشیدگی پیدا ہو گئی ہے.
لیکن ایران پہلے بھی تو تشویش ظاہر کرتا رہا ہے کہ ایران مخالف تنظیمیں جو ہیں وہ پاکستان کی سرزمین میں ہیں, وہاں سے کام کر رہی ہیں, منصوبہ بندی کر رہی ہیں. تو پاکستان جو ہے ایرانی تشویش کو کیوں دور نہیں کر پایا ہے اور یہ دونوں ممالک کے درمیان یہ مسائل کیوں حل نہیں ہوئے ہیں؟
دیکھیں, میرے نزدیک یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جان بوجھ کر پاکستان ایران کے خلاف سرحد پر کوئی کاروائی کرے. ہمارے ان سے تعلقات روایتی طور پر دوستانہ رہے ہیں اور پاکستان کبھی بھی یہ نہیں چاہے گا کہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے, دوست ملک ہے, مسلمان ملک ہے, اس کے ساتھ ہم اپنے حالات اس طرح بگاڑیں. اس لیے میں لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ خاص کر جب سے یہ سی پیک والا معاملہ شروع ہوا ہے, پاکستان کے جو دشمن ممالک ہیں ان کی حرکات میں تیزی آ گئی ہے.
ہاں, اگر ہم ایران کے ساتھ پاکستان کی سرحد پر بات کریں تو یہ خاصی لمبی سرحد ہے. کیا مسائل ہیں اس کی نگرانی میں؟
یا تو یہ ہے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کا استعمال یعنی سرویلنس اس کی ریگولر کی جائے, وہ ہم نہیں کر پاتے. دوسرا ہے فزیکل جو فینسنگ ہے اس کے ذریعے وہاں آمد و رفت جائے, اس کو روکا جائے. یعنی ہماری وہاں پہ ایک طرح سے ہماری ایف سی کی جو فورس ہے وہ وہاں سرحد پر نگرانی تو کرتی ہے مگر وہ زیادہ تر سمگلنگ وغیرہ کے معاملے سے اس کا ریلیشن ہے. اور یہ جو دہشت گردی ہے اور وہ بھی چونکہ وہ پوری سرحد کو اتنی اسٹرینتھ ہماری نہیں کہ دیکھ پائیں, لہٰذا وہاں پہ لوگ جو ہیں وہ نقل و حرکت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ جو ہمارے حالات خاص کر یہ دہشت گردی کے معاملات کی وجہ سے کشیدہ ہو رہے ہیں, ہمیں اپنی ذمہ داری کو سنبھالنا ہوگا. کم از کم ہماری طرف سے یہ جو نقل و حرکت ہے ہمیں اس کو روکنا ہوگا. اس کا اور کوئی سولوشن نہیں ہے.
لیکن یہ جو ایران کی تشویش ہے اور اس کا ایک مطلب کہنا رہا ہے کہ ایران مخالف تنظیمیں پاکستان کے علاقوں میں بلوچستان میں سرگرم ہیں اور وہاں ان پہ کوئی روک نہیں ہے, اس تشویش کو, اس شکایت کو پاکستان کیوں نہیں دور کر پایا ہے؟ اس معاملے کا حل کیوں نہیں کر پایا ہے؟ کیا وجوہات ہیں؟
اگر ایران کو شکایات ہیں تو شکایات تو پاکستان کو بھی ہیں. ہمیں جیسے وہ کلبھوشن یا دیو والا معاملہ جو ہے وہ پاکستان کو بہت بری طرح اس نے ہرٹ کیا. اس سے پاکستان کو جب یہ ساری خبر ملی کہ وہ ایران میں اتنی دیر بیٹھا رہا اور وہاں سے باقاعدہ پاکستان اس کا آنا جانا, پھر اسی طرح ٹی ٹی پی کا ایک جو لیڈر تھا اس کا معاملہ بھی سامنے آیا اور اس کو ایران میں اٹیک نہیں کیا گیا, جب پاکستان کی سرحد میں داخل ہوا تو اس کو اٹیک کر دیا گیا اور اس کو پاکستان کی سرحد میں ڈرون کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا. تو اس کے سارے جو تانے ہیں وہ تو ایران میں اس کے رہنے سے ملتے ہیں. تو اس لیے پاکستان کو بھی اپنی جگہ شکایات ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں ممالک اس کو سمجھتے ہوئے ان شکایات کو دور کرنے کے لیے, اور اگر واقعی ان شکایات میں وزن ہے تو پھر اس کی تصحیح کرنے کے لیے آپس میں ان کا مل بیٹھنا ضروری ہے. اسی کے ذریعے یہ مسئلہ میں سمجھتا ہوں اس کو حل کیا جا سکتا ہے.
یہ تھے پاکستان میں دفاعی امور کے تجزیہ کار ریٹائرڈ ایئر مارشل شاہد لطیف. ادھر پاکستان میں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ یعنی آئی ایس پی آر کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور کا کہنا ہے کہ پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر پاڑا چنار سے گرفتار ہونے والوں کا تعلق شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ سے ثابت ہوا ہے جو سرحد پار افغانستان کے علاقے میں مضبوط ہو رہی ہے. انہوں نے اسی تناظر میں آج سے آپریشن خیبر فور کے آغاز کا اعلان بھی کیا جو راج گال کے علاقے میں شروع ہوا ہے۔ میجر جنرل آصف غفور کا کہنا تھا کہ پینما لیکس کے مقدمے میں بنائی گئی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم یعنی جی آئی ٹی سے پاکستانی فوج کا براہ راست کوئی تعلق نہیں۔ تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے عبداللہ فاروقی۔
پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ آج ہی آپریشن رد الفساد کے تحت خیبر ایجنسی کی وادی رجگال میں خیبر فور کے نام سے ایک زمینی آپریشن شروع کیا گیا ہے۔
یہ فاٹا میں اگر ہم یہ کہیں کہ یہ سب سے مشکل علاقہ ہے، اس میں 8 پاسز ہیں اور یہ جو ایریا کلیئر کرنا ہے تقریباً 250 اسکوائر کلومیٹر کا علاقہ ہے۔ اس کی جو ہائٹ ہے وہ 12,000 سے 14,000 فٹ تک کی ہائٹس ہیں، وہ اس علاقے کے اندر موجود ہیں۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آپریشن جو ہے زمینی حقائق کے تناظر میں یہ ایک مشکل آپریشن ہوگا۔ خیبر کا بارڈر جو راجگال کے ساتھ افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، تو داعش کی موجودگی وہاں پہ بڑھتی جا رہی ہے، تو یہ آپریشن کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ داعش جو وہاں پہ اسٹیبلش ہو رہی ہے اس کا پاکستان کے علاقے میں راجگال ویلی کے تھرو اس کا انفلوئنس جو ہے اس کو ہم ختم کر سکیں۔
آئی ایس پی آر کے سربراہ نے بتایا کہ فوجی عدالتوں میں پاڑا چنار سے گرفتار ہونے والے 17 ملزمان کے مقدمات بھی فوجی عدالتوں میں تیزی سے چلائے جائیں گے۔
پچھلی جو ڈیوریشن تھی اس کے اندر 274 کیسز تھے جن کو سزا دی گئی، اس میں سے 161 جو ہیں وہ ڈیتھ پینلٹیز تھیں، 53 جو ڈیتھ پینلٹیز ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہو چکی ہیں، جس میں سے 40 آپریشن رد الفساد کے دوران کی گئیں۔ اس وقت 40 جو کیسز ہیں وہ انڈر پروسیس ہیں اور کچھ پائپ لائن میں ہیں جو کہ فیڈرل گورنمنٹ ملٹری کورٹس کو ریفر کرتی ہے کیسز، اور وہ کام جو ہے چلتا رہے گا۔
میجر جنرل آصف غفور نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جن امریکی ممبران کانگریس نے ایوان زیری میں پاکستان کی امداد کو مشروط کرنے کا بل پیش اور منظور کیا ہے وہ انڈیا کے زیر اثر ہیں۔
لوور ہاؤس نے ایک بل دیا ہے اور جنہوں نے انیشیٹ کیا ہے، دو کانگریس مین نے، آپ جانتے ہیں ان کی ایک ہسٹری ہے کہ ہاؤ دے آر انفلوئنسڈ بائی انڈیا، انہوں نے اس سے پہلے بھی اس قسم کے بل مووز کیے ہیں، یہ لوور ہاؤس سے منظور ہوا ہے۔ اس میں انہوں نے 3 کنڈیشنز جو ہیں تھوڑی ٹف وہ اور لگائی ہیں۔ ابھی اس بل نے جو ہے وہ سینٹ میں جانا ہے، اس کے بعد سیکرٹری ڈیفنس نے اس پہ اپنی رائے دینی ہے، پریزیڈنٹ نے کرنا ہے، تو یہ کوئرسیو کنڈیشنز تو اس میں نظر آ رہی ہیں، لیکن اگر آپ بات کہیں سینکشن کی تو ایسا نہیں ہے۔
ایک اور سوال کے جواب میں پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی کارکردگی اور رپورٹ سے پاکستانی فوج کا براہ راست کوئی تعلق نہیں۔
آپ صاحب ریپیٹڈلی سوال پوچھ رہے ہیں جے آئی ٹی سے متعلق، میری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ وہ ایشو ہے جس کے ساتھ ڈائریکٹلی پاکستان آرمی کا اس طریقے سے تعلق نہیں ہے۔ جے آئی ٹی سپریم کورٹ نے بنائی تھی، اس میں دو ممبرس تھے آئی ایس آئی اور ایم آئی کے، انہوں نے سپریم کورٹ کے ماتحت رہ کے محنت سے ایمانداری سے کام کیا ہے۔ اٹ از اے سب جیوڈس کیس، سپریم کورٹ کے پاس جائے گا اینڈ دے ہیو ٹو ٹیک دی ڈیسیژن۔
اس پریس کانفرنس میں آپریشن رد الفساد کی کارکردگی ذرائع ابلاغ کے سامنے رکھی گئی، جس میں چاروں صوبوں کے بارے میں جائزہ رپورٹ بھی پیش کی گئی۔ عبداللہ فاروقی، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
اور آئیے اب رخ کرتے ہیں بھارت کا، جہاں کر پارلیمان کے اجلاس میں چین اور بھارت کے درمیان سرحدی تناؤ پر بات ہوگی۔ اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت دلی سے ہمارے ساتھ براہ راست ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں ہمارے نامہ نگار شکیل اختر۔ شکیل، یہ بتائیں کہ کل سے جو لوک سبھا کا اجلاس شروع ہو رہا ہے، اس میں چین اور بھارت کی کشیدگی جو ہے وہ ایک اہم موضوع رہے گا، تو مودی حکومت کا اس حوالے سے اب تک کیا کہنا ہے؟
دیکھیں امبر، جیسا کہ آپ نے اگر پچھلے کچھ دنوں کے چین کے بیانات دیکھے ہوں تو یہ اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ بیان، یہ لب و لہجہ ہم نے پچھلے 25-30 سالوں میں کبھی چین کی طرف نہیں دیکھا۔ جو تنازع ہے وہ کافی سنگین رخ اختیار کر رہا ہے، اور یہاں جو بھارت میں جو ابھی تک رویہ رہا ہے وہ ایک طرح سے تحمل، صبر، جو عموماً چین کے معاملے میں دونوں جانب سے ہوتا تھا، لیکن اس بار چین جارحانہ رخ اختیار کر رہا ہے، لیکن بھارت کی طرف سے کوئی بیان وغیرہ نہیں آیا۔ ان پر حکومت پر جو ہے، جو مودی حکومت ہے، اس پر اپوزیشن کی طرف سے کافی نکتہ چینیاں ہو رہی تھیں۔ مودی حکومت نے ایک میٹنگ بلائی تمام جماعتوں کی اور ان کے رہنماؤں کی پارلیمنٹ کے اجلاس کل سے شروع ہونے سے پہلے، اور انہیں بریف کیا ہے کہ چین پر کیا پوزیشن ہے، اور ان کو بہت ہی کانفیڈینشیلٹی کے ساتھ ان سے جو ہے تمام اس کے بارے میں بات ہوئی ہے۔
اچھا، تو جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وزیراعظم مودی نے حزب اختلاف کی تمام جماعتوں کو گزشتہ روز اس معاملے پر اعتماد میں لیا، تو کیا اب حکومت اور اپوزیشن جو ہے اس معاملے پر بالکل یکساں موقف رکھتی ہے؟
میرا خیال ہے کہ اس میں کافی شدید اختلافات ہیں، کیونکہ ایک طرف تو یہ ہے کہ اس طرح کی اطلاعات ہیں کہ چین کے جو سرحدوں پر جو جن کو یہاں پر انکرجن یا یعنی ان کے فوجی جب بھارتی خطے میں جو آنے کے واقعات ہیں وہ کافی بڑھ گئے ہیں پچھلے کچھ دنوں میں، اور یہاں پر جو مین اپوزیشن پارٹی ہے کانگریس، اس نے کافی شدید نکتہ چینی کی تھی۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ جو چین کے سفیر ہیں یہاں دلی میں، انہوں نے پچھلے کچھ دنوں میں بہت ہی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے کہ انہوں نے یہاں میں کئی اپوزیشن پارٹیوں کے رہنماؤں سے ملاقات کی ہے، جس میں راہل گاندھی سے ملے، وہ ممتا بینرجی سے ملے بنگال کی جو چیف منسٹر ہیں، جو کیرلا کی جو مارکسسٹ حکومت ہے اس کے چیف منسٹر سے ملے، یہی نہیں بلکہ وہ بھوٹان بھی گئے ہیں جو کہ اس معاملے میں ایک فریق ہے اس تنازع میں۔ تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے یہ بھی ایک الگ ڈیولپمنٹ ہے۔ کلیئرلی اپوزیشن جو ہے وہ حکومت سے بظاہر انہیں لگتا ہے کہ حکومت اس کو سنبھال نہیں پا رہی اور حالات خراب سے خراب تر ہوتے جا رہے ہیں۔
اچھا، ویسے پارلیمان سے باہر اگر ہم دیکھیں تو جو سیاسی اور عسکری ماہرین ہیں وہ اس پورے معاملے کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ مطلب یہ کتنی تشویش پائی جاتی ہے اس بارے میں بھارت میں؟
دیکھیے، تشویش تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ اس لحاظ سے بھی تشویش ہے کہ حکومت نے جو اشارے اب تک کیے ہیں، جو باتیں کی ہیں، وہ مذاکرات اور سفارتی چینل سے بات چیت کی پیشکش کی، لیکن چین اس کو برابر مسترد کرتا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے بھارتی فوجیں اپنے سرحد کے اندر جائیں اور جہاں پر جو تنازع ہے جہاں پر، اور یہاں پر یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ چین کا رویہ پہلی بار کافی عرصے میں اس جارحانہ جو لب و لہجہ ہے وہ پہلے کبھی نہیں ہوا۔ تو یہاں ایک تشویش کا تو ہے، اور لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید جب یہ ٹھنڈ بڑھ جائے اور جب وہ علاقہ کافی مشکل ہو جاتا ہے اور برف سے ڈھک جاتا ہے تو شاید صورتحال بہتر ہو۔ یہی ایک پہلو ہے جو لوگ یہاں بیٹھے ہوئے گیس کر رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ اگر بات چیت نہ ٹوٹ پائے تعطل، تو شاید یہ موسم سے کچھ حالات بہتر ہو سکیں۔
اچھا شکیل، ویسے ایک اور بات بتائیں کہ چین اور بھارت میں اربوں ڈالر کی باہمی تجارت بھی تو ہوتی ہے، مطلب یہ تنازع اس تجارت کو کس طرح متاثر کر سکتا ہے، ٹریڈ کو؟
دیکھیں، یہ واقعی اس وقت تو اگر دیکھا جائے تو رفتہ رفتہ چین جو ہے بھارت کا سب سے بڑا تجارتی پارٹنر بن رہا تھا۔ اس کی 50 سے لے کر 70 بلین ڈالر کی سالانہ جو ہے وہ تجارت ہوتی، جو ظاہر ہے چائنا کی طرف کے موافق ہے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ تعلقات بگڑنے کی صورت میں اس کا ضرور نقصان چین کو ہوگا۔ یہاں اس طرح کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ اگر مان لیا تعلقات خراب ہوتے ہیں تو بھارت جنوبی کوریا اور جاپان کی طرف زیادہ توجہ دے گا، لیکن یہ آسان اتنا نہیں ہے، اور چین کے لیے بھی شاید اتنا آسان نہیں ہو۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ضرور ہے کہ یہاں ہندوستان میں بھی اور چین میں بھی پہلی بار ایسا دیکھا جا رہا ہے کہ جب تجزیہ کار جنگ کے بھی نقطۂ نظر سے جو ہے تجزیہ کر رہے ہیں، حالانکہ گراؤنڈ پہ بھلے ہی اس طرح کی سچویشن نہ ہو، لیکن یہ پہلو بھی لوگ دونوں طرف دیکھ رہے ہیں۔
شکیل اختر دلی سے ہمیں تفصیلات بتانے کا بہت شکریہ۔ اور سامعین، اب ذکر کرتے ہیں ٹینس کا۔ اب سے کچھ دیر پہلے یہاں ٹینس کے ومبلڈن چیمپئن شپ میں کے مردوں کے سنگلز مقابلے میں روجر فیڈرر جو ہیں انہوں نے میچ جیت لیا، انہوں نے یہ ٹائٹل جیتا۔ اور روجر فیڈرر کی اس میچ تک پہنچنے میں بڑی دلچسپی ظاہر کی جا رہی تھی۔ ہمارے ساتھ ہی عارف شمیم اس وقت اسٹوڈیو میں اس پر بات کرنے کے لیے موجود ہیں۔ عارف، کیا چیز ہے جو روجر فیڈرر کو عظیم بناتی ہے، جو اتنی بات ہوئی اس میچ میں، اس فائنل کی؟
جی امبر، ویسے تو ٹینس کی تاریخ میں بہت عظیم کھلاڑی آئے اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت کھیل کا بھی پیش کیا، لیکن روجر فیڈرر جو سے ہیں وہ منفرد ہیں۔ منفرد اس لیے ہیں کہ وہ جب سے انہوں نے یہ ٹینس شروع کیا اور آج تک ان کی بالکل جو کھیل ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو کوئی کسی چیز کا اثر نہیں ہو رہا، کسی جگہ کسی کورٹ میں 35 سال کے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں کہ ان کی نا وہ شاعر ہیں ٹینس کی، تو ان کی ہر شاٹ ہی نا بڑی ہی خوبصورت ہے، منفرد ہے۔ تو یہ چیز ہے جو کہ دوسرے پلیئر سے انہیں منفرد بناتی ہے۔
اچھا، لیکن یہ 35 سال کو بڑا بڈھا سمجھا جاتا ہے ٹینس میں، تو اس عمر تک پہنچنے میں بہت سارے کھلاڑی تو ہیں وہ اس کھیل سے ریٹائر ہو چکے ہوتے ہیں، ان میں کیا خاص بات ہے، مطلب یہ انہوں نے کس طرح پہنچے؟
یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ اس عمر کے کھلاڑی ویسے سینئرز کے گیم میں کھیلتے ہیں, لیکن یہ دیکھیں کہ آج انہوں نے اپنا 8th ومبلڈن ٹائٹل جیتا, اور یہ کوئی ومبلڈن کے فائنل میں آنا ہی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, لیکن ومبلڈن ٹائٹل جیت لینا اور اس کو اور 8th مرتبہ دنیا کا اتنی اس عمر کا بندہ, تو وہ لازمی بہت ہی فٹ ہوگا, یا مینٹلی طور پہ بھی اور فزیکلی طور پہ بھی, اور یہی ہے, یہی روجر فیڈرر ہیں, اور یہی چیز انہیں, جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ انہیں دوسرے پلیئر سے منفرد بناتی ہے. اور آج جب وہ کھیل رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کسی فین نے بی بی سی کی ویب سائٹ پہ اپنے ٹویٹ میں لکھا کہ کم آن فیڈرر, گیو ہم اے بریک. تو ان سے بہت ہی ینگ, ان سے بہت ہی نوجوان ان کا حریف تھا, لیکن انہوں نے اس کو اسٹریٹ سیٹ میں ہرا دیا.
نہیں, بڑی بات ہے, اور پورے مقابلے میں ایک سیٹ بھی نہیں ہارے روجر فیڈرر, ومبلڈن چیمپئن مردوں کے سنگل مقابلے میں. سربین, آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں.
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں.
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا. محمد کاظم, بی بی سی کوئٹہ.
شمائلہ جعفری, بی بی سی نکیال سیکٹر, لائن آف کنٹرول.
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی. عزیز اللہ خان, بی بی سی پشاور.
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید, بی بی سی اسلام آباد.
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے.
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. عبدالرشید شکور, بی بی سی دبئی.
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا. شہزاد ملک, بی بی سی اسلام آباد.
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے. ریاض مسرور, بی بی سی سری نگر.
باخبر رہنے کے لیے سربین سنا کیجیے.
اور اب کھیلوں کی خبریں سنیے سبا ناز سے.
جنوبی افریقہ اور انگلینڈ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان نوٹنگھم میں جاری دوسرے ٹیسٹ میچ کا آج تیسرا دن ہے. جنوبی افریقہ نے دوسری اننگز میں کھیل کا آغاز ایک وکٹ کے نقصان پر 75 رنز کے ساتھ کیا اور انگلینڈ پر 300 سے زائد رنز کی برتری حاصل کر لی ہے. ادھر کولمبو میں زمبابوے اور سری لنکا کے درمیان واحد کرکٹ ٹیسٹ کے تیسرے دن کھیل کے اختتام پر زمبابوے نے دوسری اننگز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 252 رنز بنائے اور سری لنکا پر 262 رنز کی برتری حاصل کر لی. اس سے قبل میزبان ٹیم آج اپنی پہلی اننگز میں 346 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی. خواتین کرکٹ ورلڈ کپ کا فائنل 23 جولائی کو لارڈز میں کھیلا جائے گا. پہلا سیمی فائنل منگل کو انگلینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان برسٹل میں کھیلا جائے گا, اور 20 جولائی کو ڈربی میں انڈیا کی ٹیم آسٹریلیا کے خلاف دوسرا سیمی فائنل کھیلے گی. پاکستانی ٹیم اس ٹورنامنٹ کا ایک بھی میچ نہیں جیت سکی. یہ خواتین ٹیم کی اب تک کی سب سے مایوس کن کارکردگی ہے, جس میں پاکستانی ٹیم 7-7 میچ ہار کر وطن واپس آئے گی. ٹینس میں گرینڈ سلیم ٹورنامنٹ ومبلڈن اوپن کا فائنل آج سوئٹزرلینڈ کے روجر فیڈرر اور کروشیا کے میرن چلچ کے درمیان ہے. فیڈرر کے جیت کی صورت میں وہ 8 مرتبہ ومبلڈن ٹائٹل جیتنے والے دنیا کے پہلے کھلاڑی بن جائیں گے. اسی ٹورنامنٹ کے خواتین مقابلوں میں فتح کا تاج پہنا اسپین کی گاربینے مگوروزا نے. یہ ان کے کیریئر کا دوسرا گرینڈ سلیم اور پہلا ومبلڈن ٹائٹل ہے جو انہوں نے امریکہ کی وینس ولیمز کو ہرا کر اپنے نام کیا ہے. فٹ بال کلب مینچسٹر یونائیٹڈ کے مینیجر ہوزے مورینیو نے کہا ہے کہ کرسٹیانو رونالڈو ان کے کلب میں شامل نہیں ہو سکیں گے, کیونکہ مینچسٹر یونائیٹڈ کلب ریال میڈرڈ کے ساتھ کسی معاہدے پر نہیں پہنچ سکا. گزشتہ ماہ یہ خبر گردش میں تھی کہ رونالڈو ریال میڈرڈ چھوڑ کر مینچسٹر یونائیٹڈ میں شمولیت کے خواہش مند ہیں, لیکن ہوزے مورینیو نے ان اطلاعات کو خارج از امکان قرار دے دیا ہے.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی سبا ناز سے. سامعین, آج اتوار ہے تو آج ہم آپ پروگرام میں وسعت اللہ خان کا کالم بھی سن سکیں گے آگے چل کر, لیکن اس وقت سربین کے نصف پر وقت ہوا ہے خبروں کے خلاصے کا. سنیے فرحت جاوید سے.
ایران کے انقلابی گارڈز کے مطابق دو ایرانی شہریوں کو پاکستان ایران سرحد پر پاکستان میں قیام پذیر عسکریت پسند گروپ نے ہلاک کر دیا ہے. سوئٹزرلینڈ کے روجر فیڈرر کروشیا کے مارین چلچ کو شکست دے کر 8 مرتبہ ومبلڈن ٹائٹل جیتنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق ایک امریکی شہری کو ایران میں جاسوسی کے الزام میں 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے۔ انڈین ریاست آسام میں حکام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران مانسون کی بارشوں کے باعث اب تک 60 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ برازیل میں ایک فٹ بال اسٹیڈیم کی دیوار گرنے سے 8 افراد ہلاک جبکہ 49 زخمی ہو گئے ہیں۔ یروشلم میں مقدس مقام بیت المقدس کو 2 روزہ بندش کے بعد آج کھولا گیا ہے۔ انڈین وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ گائے کی حفاظت کے نام پر تشدد کا راستہ اختیار کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں آپ نے سنی فرحت جاوید سے۔ سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ انگلینڈ اور ویلز میں تیزاب پھینکنے کے واقعات میں اضافے کے بعد ملوث افراد کی سزاؤں میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ رکن پارلیمان سٹیون ٹمز کی قیادت میں اس معاملے پر پیر کو ایوان میں بحث کی جائے گی۔ ادھر برطانیہ کے وزیر داخلہ کے مطابق ان واقعات سے متعلق قانون پہلے ہی کافی سخت ہے، لیکن جوابی اقدام کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں گے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ سنیے نازیہ گلزار سے۔
جمعرات کو مشرقی لندن میں 5 افراد پر تیزاب پھینکنے کے واقعات کے بعد وزراء پر تیزاب سے متعلق سخت قوانین کے مطالبات میں شدت آئی ہے، جس میں تیزاب کی فروخت کو سخت کرنے کے لیے آوازیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ پولیس کے مطابق تیزاب پھینکے جانے کے واقعات میں 2012 سے 2 گنا اضافہ ہوا ہے، اور ایسے واقعات زیادہ تر لندن ہی میں ہوئے ہیں۔ میٹروپولیٹن پولیس کے اعداد و شمار سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ زیادہ تر حملے گروہوں کی جنگ کے باعث ہوئے، اور اسی لیے لندن میں مردوں پر حملے ہونے کے امکانات عورتوں سے زیادہ ہیں۔ ان حملوں میں متاثر ہونے والے افراد اپنی آئندہ زندگی کو عمر قید سے تعبیر کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ملوث افراد کو سخت سزائیں دی جانی چاہیے۔ ایک متاثرہ شخص نے بتایا،
میں مدد کے لیے اور پانی کے لیے چلا رہا تھا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے میرا چہرہ جلا دیا ہو۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کتنی جلن اور تکلیف ہو رہی تھی۔ میری قسمت اچھی تھی، ورنہ حملہ آوروں نے تو میرا چہرہ جلانے کی کوشش کی تھی۔ ایک تو میں دوسری جانب دیکھ رہا تھا، اور دوسرا میں نے ہیلمٹ پہن رکھی تھی، جس کی وجہ سے میرا چہرہ بچ گیا۔ صرف ہونٹ کا ایک حصہ متاثر ہوا۔
سیاستدانوں اور تیزاب کے حملوں میں متاثرہ افراد نے ان حملوں میں ملوث افراد کو سخت سزائیں دینے کے مطالبات کیے ہیں۔ سوموار کو لیبر پارٹی کے رکن پارلیمان سٹیفن ٹمز کی قیادت میں برطانوی ایوان میں تیزاب حملوں سے متعلق بحث ہونے جا رہی ہے۔ سٹیفن ٹمز کا مطالبہ ہے کہ تیزاب ساتھ رکھنے کو ایسا ہی جرم قرار دیا جائے جیسا کہ چاقو رکھنا ہے۔ بحث کے دوران تیزاب کے حملوں میں ملوث افراد کے خلاف موجودہ قانون کو دیکھا جائے گا، اور اس بات پر غور کیا جائے گا کہ پولیس کے اقدامات، سزائیں، لوگوں کی نقصان دہ تیزابی مادے تک رسائی اور تیزاب حملوں کے متاثرین کو کس طرح مدد فراہم کی جا سکتی ہے۔ ادھر تیزاب حملوں کے بعد ان کی روک تھام کے جائزے کے متعلق وزیر داخلہ نے سنڈے ٹائمز کو بتایا ہے کہ ان حملوں میں ملوث افراد قانون کی پوری شدت کو محسوس کر سکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ پہلے سے موجود قانون کے تحت نقصان دہ تیزابی مواد سے حملے میں عمر قید تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ وزیر داخلہ نے تیزاب حملوں کے حوالے سے اقدامات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ یہ حملے خوفناک جرائم ہیں، جن کے متاثرین پر جسمانی اور نفسیاتی طور پر تباہ کن اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان واقعات سے متعلق قانون پہلے ہی کافی سخت ہے، جس میں کئی کیسز میں تیزاب حملوں کے مجرم عمر قید تک کاٹ رہے ہیں، لیکن جوابی اقدام کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے اور اسے بہتر کیا جائے گا۔ نیشنل پولیس چیفز کونسل کا کہنا ہے کہ 6 ماہ کے دوران انگلینڈ اور ویلز میں تیزاب یا نقصان دہ مواد کی مدد سے 400 سے زیادہ حملے کیے گئے ہیں۔ ان حملوں میں ملوث جن افراد کے بارے میں معلوم ہوا ہے، ان میں سے 5 میں سے 1 کی عمر 18 برس سے کم ہے۔
تفصیل بتا رہی تھی نازیہ گلزار۔ اور آئیے اب سنتے ہیں کہ کچھ سامعین نے ہمیں خطوط میں کیا کچھ لکھا ہے۔ جی ہاں، آپ کا خط ملا۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے، آپ کا خط ملا۔ سننے والوں کو عارف وقار کا سلام پہنچے
اور میں ہوں زہا جواد، میرا بھی سلام قبول کیجیے۔ آج ہمیں ابتدا کرنی ہے ان دو خطوط سے جو پچھلی بار وقت کی کمی کے باعث پڑھے نہ جا سکے۔ فیصل آباد سے لیاقت اوان لکھتے ہیں۔
فیصل آباد سے نہیں بھائی، وہ ڈیرہ اسماعیل خان سے لکھا کرتے ہیں۔
تصحیح فرمانے کا شکریہ، لیکن یہ خط فیصل آباد ہی سے آیا ہے اور مکتوب نگار نے شروع ہی میں وضاحت کر دی ہے کہ وہ ملازمت کے سلسلے میں فیصل آباد منتقل ہو چکے ہیں۔
اچھا، تو یوں کہیے نا، بارہ لکھتے کیا ہیں اوان صاحب؟
لکھتے ہیں، میرے دوست مجھے بجا طور پر ریڈیو کا آدمی کہتے ہیں، کیونکہ انٹرنیٹ اور انٹریکٹیو ٹی وی کے اس دور میں بھی میں ریڈیو کا شدائی ہوں۔ کئی عالمی نشریاتی اداروں کی دعوت پر میں بیرون ملک بھی جا چکا ہوں اور بہترین سامع کے طور پر کئی نشریاتی انعامات بھی جیت چکا ہوں۔
یہ بات تو ہمارے اکثر سامعین کو معلوم ہی ہوگی کہ آپ بی بی سی اردو سروس کے ایک سرگرم سامع ہیں، لیکن آپ کے بارے میں ایک اور بات آج سامعین کو بتا دی جائے کہ آپ نہ صرف خود ہمارے پروگرام بہت ذوق و شوق سے سنتے ہیں بلکہ دوستوں کو بھی سنواتے ہیں اور انہیں خط لکھنے کی ترغیب بھی دیتے ہیں۔ آج آپ کے لفافے میں سے امیر بخش چانڈیو اور ان کے ساتھیوں کے رکے بھی برآمد ہوئے۔ خطوں کی اس محفل میں ان تمام دوستوں کا خیر مقدم ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس تعارفی مکتوب کے بعد یہ حضرات ہمیں باقاعدہ خط لکھ کر ہماری نشریات کے بارے میں اپنے خیالات سے ہمیں آگاہ کریں گے۔
اور اب جھوک ساول سے ملک خالد حسین کا خط، جس میں وہ لکھتے ہیں، دنیا کے ہر ملک میں بچوں اور خواتین کی طرح بزرگ لوگوں کے لیے بھی علیحدہ پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں جن میں ان کی بزرگانہ سرگرمیوں کو اولیت دی جاتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں بوڑھوں کو کوئی الگ اور خصوصی حیثیت نہیں دی جاتی بلکہ ان کے ساتھ عام لوگوں والا برتاؤ ہی کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ہمارے شہر سیت پور کے بینکوں میں جا کر دیکھیں تو بزرگ لوگ قطاروں میں کھڑے پینشن ملنے کا انتظار کرتے نظر آئیں گے۔
تو آپ کو اعتراض کس بات پر ہے خالد صاحب؟ لوگوں کی بزرگی پر، ان کے قطار بنانے پر، یا پینشن کی رقم وصول کرنے پر؟
اور جن ملکوں میں بزرگوں کو خصوصی حیثیت دی جاتی ہے وہاں پر بزرگ اپنے بچوں پوتوں پر بوجھ بن کر تو زندگی نہیں گزارتے، لیکن گھر سے بے دخل ہو کر وہ اولڈ ہومز پہ رہتے ہیں جہاں کبھی کبھار کوئی رشتہ دار انہیں دیکھنے کے لیے چلا آتا ہے۔
اور دوسری جانب ہمارے بزرگوں کا احوال بھی دیکھ لیجئے کہ ڈیوڑی میں منجا بچھائے بڑے میاں لیٹے حقے کے کش لے رہے ہیں اور ہر آتے جاتے بچے کو ڈانٹ پلا رہے ہیں۔
اب آپ کو دیسی بزرگی پسند ہے یا ولایتی، اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں۔
اور بزرگوں کے بارے میں ایک خط ہنڈے والی ضلع سرگودے سے بھی آیا ہوا ہے۔
جی ہاں، منظور فاطمہ لکھتی ہیں کہ میری ستیلی نانی عنقریب ناروے جانے والی ہے، پاسپورٹ بن رہا ہے اور فارم بھرنے کی ذمہ داری میری ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ پروفیشن کے خانے میں کیا لکھوں، بزرگ خاتون نے ساری عمر کوئی ملازمت نہیں کی۔
دیکھیے جی، ہر زندہ انسان خود کو کسی نہ کسی کام میں تو مصروف رکھتا ہی ہے۔ آپ کی نانی جان
ستیلی نانی ہے،
اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
نہیں، انہوں نے خاص طور پر بتایا ہے کہ وہ ان کی ستیلی نانی ہے۔
بہرحال وہ جو بھی ہیں، اگر وہ بیرون ملک سفر کرنے کے قابل ہیں تو یقیناً گھر کا تھوڑا بہت کام کاج بھی تو کرتی ہوں گی نا، تو پیشے کے خانے میں ہاؤس وائف لکھ دیجئے، اور اگر ماضی میں وہ کوئی ملازمت وغیرہ کر چکی ہیں تو پھر اس خانے میں ریٹائرڈ کا لفظ لکھ دیجئے، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے۔
ویسے عارف، تاریخ میں تو ایسے شواہد بھی موجود ہیں کہ مرحوم لوگوں کے پیشے بھی پاسپورٹ میں درج کیے گئے۔ مثلا آج سے کوئی 50 برس پہلے جب فرعون رمسیس دوم کی ہنو چدہ لاش یعنی ممی فرانس بھیجی گئی تو اس کا باقاعدہ پاسپورٹ بنا تھا اور پیشے کے خانے میں لکھا تھا مردہ بادشاہ۔
گویا پروفیشن والا خانہ تو ہر صورت میں بھرنا ہی پڑتا ہے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف۔
گوٹ کھاڑک سے لیاقت علی کھوسا اور ان کے ساتھی لکھتے ہیں، آپ نے ہمارے علاقے کے دو اہم مسائل پر ہمارے خطوط نشر کیے جس کے لیے ہم ممنون ہیں، یعنی جنگلی حیات کی بے دریغ تباہی اور بچیوں کے لیے اسکول کھولنے کی ضرورت۔ اب ایک تیسرا مسئلہ بھی سر اٹھا رہا ہے، یعنی مویشی تیزی سے موت کا شکار ہو رہے ہیں کیونکہ علاقے میں ویٹرنری ڈاکٹروں کا فقدان ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ مویشی کسان کی دولت کہلاتا ہے، لیکن جب بیمار مویشی کو علاج کی سہولت نہ ملے تو کسان اپنی اس دولت سے محروم ہو جاتا ہے۔
کھوسا صاحبان، آپ کے خطوط باقاعدگی سے ملتے رہے ہیں، جن میں آپ نے تھر کے عوام کو پیش آنے والے مختلف مسائل کا ذکر کیا تھا۔ ہمیں امید ہے کہ آپ کی آواز ہمارے توسط سے حکام بالا تک پہنچ رہی ہوگی۔
اچھا عارف، کشمیر کالونی سندھ سے ہمیں اختیار احمد پنیہار کے خطوط مسلسل مل رہے ہیں، یہ ہمارے بہت پرانے سننے والے ہیں اور ماضی کی پھلواری میں سے طرح طرح کے پھول چن کر ہمیں بھیجتے رہتے ہیں. آج کے خط میں انہوں نے ہمیں ایک پرانا دعوت نامہ ارسال کیا ہے جس میں رضا علی آبدی کی کتاب شیر دریا کی تقریب رونمائی کا مجدہ سنایا گیا ہے اور یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ تقریب سے جناب انتظار حسین اور جناب الطاف کوہر بھی خطاب کریں گے.
اور اب یہ دونوں بزرگ اس دنیا میں نہیں ہیں. اس پرانے دعوت نامے نے بہت سی کھٹی میٹھی یادیں تازہ کر دیں جناب اختیار احمد صاحب، آئندہ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا.
ضلع رحیم یار خان سے صادق عباسی لکھتے ہیں، مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ میں آپ کا کتنا پرانا سامع ہوں، کیونکہ آپ برسوں سے میرے خطوط موصول کر رہے ہیں اور نشر بھی کر رہے ہیں.
جی ہاں، بے شک عباسی صاحب، آپ ہمارے بہت پرانے کرم فرماؤں میں سے ہیں. ویسے اس بار آپ نے کافی تاخیر سے یاد فرمایا.
عباسی صاحب لکھتے ہیں، دنیا بھر میں کسی ملک کا سیاسی چہرہ اس کی وزارت خارجہ کے ذریعے منظر عام پر آتا ہے، لیکن جس ملک کا کوئی وزیر خارجہ ہی نہ ہو وہ دنیا کو کیا منہ دکھائے گا. نیپال، سری لنکا اور مالدیپ جیسے چھوٹے چھوٹے ممالک کے پاس بھی اپنا وزیر خارجہ موجود ہے، لیکن اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت کے پاس اپنا وزیر خارجہ تک نہیں ہے. بھارت کئی بار انٹرنیشنل فورمز پر ہمارا مذاق اڑا چکا ہے، لیکن ہم اس کمی کو دور کرنے کے بجائے مشیر خارجہ کے ذریعے کام چلا رہے ہیں. جناب سرتاج عزیز ہمارے قابل احترام اور بہت سینئر سفارتکار ہیں، لیکن آخر وہ کب تک اس خالی جگہ کو پر کرتے رہیں گے؟ حکومت پاکستان سے میری مودبانہ گزارش ہے کہ جلد از جلد اپنا وزیر خارجہ مقرر کریں.
اور آپ کا یہ مطالبہ اس نشریے کے ذریعے فوری طور پر حکام بالا تک پہنچ رہا ہے، آئندہ بھی اپنے خیالات سے مستفید ہونے کا موقع دیتے رہیے.
سامعین، آپ بھی کسی ملکی یا بین الاقوامی مسئلے پر اپنی رائے دینا چاہیں یا ہمارے پروگراموں کی بہتری کے لیے کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط لکھ سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے پی او باکس 3101 اسلام آباد. اس کے ساتھ ہی خطوں کی یہ محفل خاتمے کو پہنچی.
آئندہ اتوار اسی وقت آپ کے خطوط لے کر پھر حاضر خدمت ہو جائیں گے. تب تک کے لیے زہر جواد اور عارف بکار کو اجازت دیجیے.
اور آپ کے خطوط کے بعد اب سنتے ہیں وسط اللہ خان کا ہفتے وار کالم بات سے بات.
ان دنوں پھر آئین کا آرٹیکل 62-63 زیر بحث ہے کہ جس میں مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کے رکن بننے کی اہلیت درج ہے، اور اہلیت یہ ہے کہ وہی شخص رکن پارلیمان بن سکتا ہے جو اچھے کردار کا حامل ہو اور شاعر اسلام کی خلاف ورزی کے لیے نہ جانا جاتا ہو، اسلامی تعلیمات کا مناسب علم رکھتا ہو، لازمی مذہبی فرائض پورے کرتا ہو اور کبیرہ گناہوں میں ملوث نہ ہو، وہ عاقل ہو، فاسق نہ ہو اور صادق اور امین ہو. بظاہر یہ مثالی شرائط ہیں. کون چاہے گا کہ وہ جسے منتخب کر رہا ہے وہ کوئی برے کردار کا فاسق و فاجر ہو؟ مگر جس نے ان پاکیزہ اصطلاحات کو باہوش و حواس آئین کا حصہ بنایا، اس کے بارے میں اگر میں یہ کہوں کہ ضیاء الحق صادق اور امین تھے تو کیا آپ مان لیں گے؟ صادق اور امین ہونا تو خیر ناممکن سی بات ہے، خود یہی شرط کہ رکن پارلیمان اسلام کے لازمی فرائض پہ عمل پیرا ہو اور کبیرہ گناہوں کا مرتکب نہ ہو کس قدر کٹھن ہے. جب حضرت بہاءالدین زکریہ ملتانی کا انتقال ہوا تو ان کی وصیت کے مطابق اعلان ہوا کہ ایسا شخص جنازہ پڑھائے جس نے قصداً کوئی نماز قضا نہ کی ہو. ہزاروں کے مجمع میں سے بس ایک شخص چہرے پہ پردہ ڈالے یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا کہ خود تو چلے گئے، دوسروں کے راز کھول گئے، اور اس شخص کا نام تھا سلطان شمس الدین التتمش. سرکردہ سیاستدان جاوید ہاشمی کہتے ہیں کہ آرٹیکل 62 صرف پارلیمنٹیرینز پر ہی کیوں لاگو ہے، جرنل، جج اور بیوروکریٹس اتنے اچھے آرٹیکل کے احاطے سے کیوں باہر ہیں؟ کیا ان کے بارے میں فرض کر لیا گیا ہے کہ وہ تو ہوتے ہی راست گو، فسق و فجور سے پاک اور پابند سوم و صلات؟ یا ان کے لیے یہ سب ہونا اتنا ضروری نہیں جتنا قانون سازوں کے لیے ہے؟ اب آپ ذرا ان تمام ناموں کو یاد کیجئے جو اس وقت آرٹیکل 62 کی شرائط پہ پورا اترنے کے بعد اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں. عمران خان، مولانا فضل الرحمان، اسفند یار ولی، محمود خان اچکزئی، شیخ رشید، فریال تالپور، حنیف عباسی، ثناء اللہ زہری، رانا ثناء اللہ اور چل سو چل سو چل، راست گو فسق و فجور سے دور، شاعر اسلامی کے پابند، صادق اور امین۔ بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ہجوم ایک عورت کو پکڑ کے لایا کہ یہ زانیہ ہے، اسے سنگسار کیا جائے۔ آپ نے فرمایا منظور، مگر پہلا پتھر وہ مارے جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ یوں اس عورت کی جان بچ گئی۔ کسی بھی مغربی جمہوریت کے آئین میں آرٹیکل 62 نہیں، کیونکہ یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ اعلیٰ عہدوں پہ فائز لوگ قانون کو امانت سمجھتے ہوئے قانون سے بالا کوئی کام نہیں کریں گے، اور کریں گے تو خود بخود قانونی احتساب کی زد میں آ جائیں گے۔ لہٰذا وہاں کسی کا مواخذہ یا سزا ملنا کوئی غیر معمولی بات نہیں سمجھی جاتی۔ کسی بھی غیر سنجیدہ اور منافق معاشرے میں اصطلاحات اور ان کی روح اور ان کے تاریخی و مذہبی سیاق و سباق کے ساتھ قانون کے نام پہ جو کھلواڑ ہوتا ہے، وہی پاکستان میں بھی ہو رہا ہے۔ اور کسی میں یہ جرت نہیں کہ آرٹیکل 62 میں موجود اہلیت کی شرائط میں پائے جانے والے تضادات و ابہام کو دور کرنے کے بارے میں سوچے، کیونکہ جس نے ایسا کیا باقی مجمع اسے فاسق و فاجر کہتے ہوئے پیچھے دوڑ پڑے گا۔
یہ تھا وسط اللہ خان کا ہفتے وار کالم بات سے بات۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں گے ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی، اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ ثناء بچہ کا نام شاید آپ نے سنا ہو۔ کئی سالوں تک وہ ٹی وی پر پاکستان کے سیاسی اور صحافتی ٹاک شو کی اینکر رہیں، لیکن پھر انہوں نے وہ سب کچھ چھوڑ کر اداکاری شروع کی۔ حال میں یلغار نامی فلم میں بھی ان کو دیکھا گیا ہے، لیکن اب وہ فلم پروڈکشن کی طرف بھی آ گئی ہیں۔ سنیے فیفی ہارون کی ثناء بچہ سے گفتگو۔
Where is ثناء بچہ today اور آگے ثناء بچہ کہاں جا رہی ہیں؟
ثناء بچہ آج ایک فارمر اینکر پرسن ہے، ایک صحافی ہے۔ صحافی اس لیے کیونکہ اس نے صحافت پڑھی ہے، اور وہ تو میرے شناخت کے ساتھ ہے۔ میں آج بھی وہی چیزیں سوچتی ہوں، ویسے ہی بولتی ہوں، اسی طرح سے پیشنیٹ ہوں۔ میں نے اب ایک فلم کر لی ہے، تو اس لیے میں اب ایک اداکار بھی ہوں۔ اب میں ایک آفنج کے اوپر کام کر رہی ہوں انشاءاللہ کراچی میں، وہ اینڈ آف دی ایئر میں کھولوں گی۔ تو پھر میں فلانتھروپسٹ بھی ہوں، پھر میں فلم پروڈیوس کر رہی ہوں۔ ہماری سپٹمبر اکتوبر میں انشاءاللہ پروڈکشن میں چلی جائیں گی فلمیں، تو پھر میں فلم پروڈیوسر بھی ہوں۔
کیا فلم پروڈیوس کر رہے ہو ثناء؟
وہ اسٹوری میری اور ایمان علی ہم نے لکھی تھی اکٹھے، اور ہم نے سوچا تھا کہ ایک عورت کو ہمیں اس طرح دکھانا ہے جیسے اسکارلیٹ یوہانسن ٹائپ، ایسا ہمیں رول دکھانا ہے اور بہت ایکروبیٹک۔ اور
ایک منٹ، آپ اور ایمان علی
جی،
اچھا کوئی خاص دوستی ہے آپ
کی؟ بالکل بالکل، ایمان سے بہت، ان کے والد صاحب کو جب انہوں نے اپنی زندگی سے بے دخل کیا تھا بیماری کے بعد، تو انہوں نے وہ پہلا انٹرویو مجھے دیا تھا۔ وہ غالباً لاہور اسٹوڈیو میں تھیں، میں کراچی اسٹوڈیوز میں تھی، تو وہ اتنی زیادہ رو رہی تھیں اور اتنی زیادہ اپسیٹ تھیں، تو تھوڑا سا انویزبل سا ایک بانڈ بن گیا تھا۔ پھر وہ آئیں کراچی، تو ہماری کافی دوستی بھی رہی، اور اس وقت میں بہت بہت زیادہ چاہ رہی تھی کہ میں فوراً کوئی پروجیکٹ شروع کر دوں۔ تو ایمان کے پاس ایک آئیڈیا تھا تو ایمان نے مجھے وہ آئیڈیا دیا, پھر اس آئیڈیا کو لے کر ہم نے اس کو میچور کیا, پھر اس میں ایک میری ریئل اسٹوری تھی ٹرو اکاؤنٹ جو میں نے ایز اے جرنلسٹ کور کی تھی, ہم نے اس کو بھی اس میں ڈالنے کی کوشش کی. تو اب وہ فلم جو ہے وہ اب میرے پاس ایک اسکرپٹ کے روپ میں ہے جس کے اوپر اب ہم پری پروڈکشن میں چلے گئے ہیں.
تو ابھی تک کاسٹ نہیں کیا آپ نے؟
فیفی تین لوگ ہیں اس میں, بہت مین ٹرائنگل, سو اس میں دو ہیرو سمجھ لیجیے اور ایک لڑکی سمجھ لیجیے. تو لڑکی کے لیے تو میرے دماغ میں بالکل ایمان ہی ہے اور میں چاہوں گی کہ وہ ہی کریں. جو دو میں انویل نہیں کرنا چاہتی لیکن ایک ان میں سے انڈین لڑکا ہے.
اچھا, تو اپوزٹ ہو رہا ہے کیونکہ ہم ویسے تو ہمارے جو لوگ ہیں وہ یہاں سے جاتے ہیں.
جی جی.
تو اب انڈیا سے کوئی آپ نے بلایا ہے کسی کو؟
وہ کافی کام کر چکے ہیں اور کافی پاپولر بھی ہیں, بہت اے گریڈ نہیں کہوں گی لیکن آئی ڈونٹ وانٹ ٹو کال ہم بی گریڈ آئیدر, لیکن وہ بہت جو اے پلس سٹارز ہوتے ہیں وہ اس میں شروع.
ظاہر ہے آپ اپنے خود کے ہیرو کو بی گریڈ تو نہیں کہہ سکتے نا.
وہ خان نہیں ہے, وہ کوئی خان نہیں ہے اور وہ ایک بہت ٹیلنٹڈ لڑکا ہے. اور مطلب مجھے جس طرح کی اس کی لکس ہیں اور جس طرح کے اس نے رول کیا ہے, مطلب میری اسکرپٹ میں وہ بہت فٹ بیٹھتے ہیں. اور تیسرے ہمایوں سے بات چل رہی ہے اور ہوپ فلی میں ہمایوں سے بیٹھوں گی اور ان کو کنونس کرنے کی کوشش کروں گی. ابھی بس سر سی بات ہوئی ہے کیونکہ جب ہمایوں بہت ساری چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں اچھا ابھی ہم بعد میں بات کریں. تو اچھے دوست ہیں, امید ہے کہ وہ منع نہیں کریں.
تو مطلب لگ رہا ہے کیونکہ آپ نے کہا ایمان ہے ہمایوں ہے, تو لگ رہا ہے کہ اف اٹس اے لو اسٹوری, وہ تو ظاہر ہے ہماری ہوتی ہیں لو اسٹوریز, تو ذرا تھوڑی سی مچور لو اسٹوری ہے, یہ کوئی 16-17 سال والی لو اسٹوری نہیں.
بالکل نہیں. اور یہ بہت ایک میں بتاؤں کہ میں نے ایک ایشو کیا ایک اسٹوری کور کی تھی اور وہ ہماری پھر نہیں چلی تھی. میں اس وقت جو میں کام کرتی تھی اور وہ اسٹوری میرے دل کے بہت قریب ہے. وہ ایک لڑکی کی کہانی ہے, میں بتانا نہیں چاہ رہی ہوں بہت زیادہ, لیکن وہ ایک ایسی لڑکی کی کہانی ہے جو ازبیک کمانڈر سے ریپ ہوئی تھی اپنے ہی گھر میں اور اس کے بعد وہ بھاگ جاتی ہے. وہ اس لڑکی کی کہانی. میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہماری پاکستان میں اس وقت انٹرٹینمنٹ کی ضرورت کم اور میسج کی ضرورت زیادہ ہے.
اچھا, آپ شاید پہلی ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے, کیونکہ زیادہ تر جب میں ڈائریکٹرس پہ خاص طور سے نبیل ہیں یا ندیم بیگ ہیں ان سے جب میری بات ہوتی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ انٹرٹینمنٹ جو ہے بہت ضروری ہے پاکستان کے لیے, کیونکہ لوگ تھک گئے ہیں, لوگ جب سنیما جاتے ہیں وہ انٹرٹینمنٹ دیکھنا چاہتے ہیں. آپ نے بالکل الٹ کہا ہے.
دیکھیے فیفی, تھری ایڈیٹس ایک میسیج بیسڈ فلم ہے لیکن وہ انٹرٹیننگ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ میں میسیج کو لبادہ اڑانا چاہتی ہوں نان انٹرٹینمنٹ کا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ میری سروس ہے ٹو دا پیپل. آپ یہ دیکھیے میں نے کتنے شوز کیے ہوں گے, مطلب گن نہیں سکتی ہوں میں نے اتنے شوز کیے ہوں گے آن چائلڈ ابیوز, چائلڈ ریپ, لا تعداد شوز کیے ہیں. آپ یقین کیجیے فیفی, میرے ہمارے پاس گنوے جنہیں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں, وہی آپ ان کو بلاتے ہیں, وہی وہ چار رٹے رٹائے جملے بولتے ہیں کیونکہ ان کے پاس بس اتنی کیپیسٹی ہے. پھر آپ ایک مولوی صاحب کو بلاتے ہیں, فارمولا ہے ہمارے یہاں. اب آپ دیکھیے کہ ایک ڈرامہ آتا ہے اڈاری اور وہ چینج کرتا ہے آپ کے مائنڈ سیٹ. کیا وہ انٹرٹیننگ ڈرامہ نہیں تھا؟ کیا اس میں ایکٹنگ نہیں تھی؟
اس کی تو ٹی آر پی اور ریٹنگز اتنی ہائی تھی سنڈے کے دن.
تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میسج بیسڈ چیزیں ضروری نہیں ہیں کہ بورنگ ہوں گی یا مطلب ان کو دیکھا نہیں جائے گا. میرا خیال ہے ہمارے ملک میں بہت ضرورت ہے. دیکھیں, میں کسی کی فلم کو برا نہیں کہہ رہی ہوں کیونکہ میں نے ابھی تک فلم بنائی نہیں ہے, اس لیے میں اس پوزیشن میں بھی نہیں ہوں کہ میں کسی کی فلم کو برا کہوں. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جیسے بہت ساری فلمیں ہیں جو میں ان کے اگر نام لینے پہ آؤں, اینڈ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو سنگل دم آؤٹ, بٹ آپ کو خود پتہ ہے کہ ہماری جو پچھلی 4-5 ریلیزز ہیں گم گئی ہیں. وہ یو نو, آپ کو کتنوں کے نام یاد ہیں, آپ کو کتنوں کے پلاٹس یاد ہیں. مطلب یلغار, چاہے وہ اس کی ایڈیٹنگ بری ہو, چاہے اس میں کاسٹ زیادہ تھی, چاہے اس میں بیک اسٹوریز کم تھیں, آپ جتنا بھی اس کو کرٹیسائز کر لیجیے, وہ دیکھی جائے گی, وہ یاد رہ جائے گی. اس میں میسج تھا نا, اس ملک میں ہمارے پاس بہت کم فلمیں بنتی ہیں, اسے میرا خیال ہے کہ تھوڑی سی سمجھ بوجھ کے ساتھ بننی چاہیے. ہاں, اس میں جوانی پھر نہیں آنی کا بھی بہت آئی اگری کہ ایسی فلمیں بھی بننی چاہیے, لیکن اگر میں بطور صحافی ایک پیشنٹ عورت ہونے کی وجہ سے, اور جو بھی میں اپنے آپ کو کہتی ہوں کہ مجھے ملک کو چینج کرنا ہے, مجھے دنیا کو چینج کرنا ہے, مجھے مائنڈ سیٹ کو چینج کرنا ہے, تو اگر میں یہ نہیں کروں گی تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ پھر میں نے اپنے کام کے ساتھ کوتاہی کی.
از دیٹ واٹ موٹیویٹس یو, دنیا کو بدلنا؟
بالکل, میرا دنیا کو بدلنا نہیں, بس میں مائنڈ سیٹ تبدیل کرنا چاہتی ہوں.
بڑی ڈیسیشن ثنا آپ کی یہ تھی کہ آپ نے ایک فلم کی, کیونکہ آپ ایک جرنلسٹ ہیں اور فلمیں کریں گی آپ.
زندگی میں میں نے ایک چیز سیکھی کہ کسی بھی چیز کو نہ نہیں کہتے.
کیا مطلب کسی بھی چیز کو نہ نہیں کہتے؟
جو چیز آپ کی پاس آئے آپ کو کرنی چاہیے. فلم کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں تھا کہ میں اپنی اداکاری میں کوئی پہلو ڈھونڈنا چاہ رہی تھی یا کوئی اپنا پروفیشنل کریئر بنانا چاہ رہی تھی اور کہ اچھا جی اب میں جرنلسٹ نہیں رہی تو اب میں ذرا اداکاری کر لیتی ہوں, یہ نہیں تھا میرے دماغ میں. اس وقت بار دیکھی تھی, اس میں عائشہ خان کا جس طرح کا رول تھا, مجھے لگا کہ ہاں ڈاکٹر صاحب ایسی فلمیں تو نہیں بنائیں گے کہ جس میں درختوں کے اراؤنڈ ناچنا ہوگا. اس وقت تک مجھے یہ نہیں پتا تھا ایک رومانس والا پہلو بھی آئے گا شان کے ساتھ. انہوں نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا کہ ایک لڑکی ہے جو کہ اپنے پروفیشن کو ہر چیز چیز کے اوپر رکھتی ہے اور وہ ہر چیز کو پھر سیکنڈری کر دیتی ہے, چاہے وہ پرسنل چیزیں ہوں, شادی ہو, پیار ہو. اور یہ میری زندگی سے بہت قریب ہے, مجھے ایک دم سے لگا کہ وہ میری بات کر رہی ہے. اس فلم میں آپ کو میری اداکاری کے جوہر اتنے مجھے دکھانے کا موقع بھی نہیں ملا. میں نے اپنی کریئر کو پوری زندگی جی جان سے سب کچھ دیا, شادی 29 سال میں کی, جو کہ مطلب ہمارے حساب سے بہت لیٹ ہوتا ہے, اور اس لیے کیونکہ میرے پاس وقت ہی نہیں تھا.
اور شادی بھی آپ نے ایک کالیگ سے کی, مطلب آپ کے ہی پروفیشن سے تھا؟
ہے, ہاں بالکل ہے. وہ میں جرنلسٹ ہوں, وہ مارکیٹنگ سائٹ پہ ہیں, ہاں بٹ کالیگ تھا, دوست تھا, بہت اچھا دوست ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ زندگی میں شادی تو دوست سے کرنی چاہیے. جب میرے والد صاحب نے بہت زیادہ پریشر ڈالا تو میں نے شادی
دوست سے کرنی چاہیے, مطلب محبت نہیں ہونی چاہیے.
نہیں, میں محبت میں بلیو ہی نہیں کرتی.
کیا مطلب محبت میں بلیو نہیں کرتی سنا بچہ؟
نہیں کرتی بلیو, سچ میں نہیں کرتی. مجھے لگتا ہے کہ محبت جو ہے وہ آپ کو سیلفش بھی کر دیتی ہے. بلیو نہیں کرتی کا مطلب یہ کہ مجھے پتا ہے کہ محبت, مطلب میں لو میرج میں, مطلب میں اسے بہت پیار کرتی ہوں اپنے میاں سے, یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ نہیں کرتی, مگر میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میرے لیے دوستی فرسٹ اور فارموسٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہے.
مگر شان کے ساتھ تو بہت رومانٹک لگ رہی تھی, بڑے ٹینڈر سینس ہیں آپ کے, بہت ہی شان کے ساتھ. اور کیونکہ آپ نے پہلے اس قسم کی نہ رول کیا ہے نہ ایکٹنگ,
رومانٹک بھی نہیں ہوں,
تو نہ آپ رومانٹک ہیں جو آپ کہتی ہیں.
کہتی ہیں کیا مطلب ہے, میں نہیں ہوں. اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ آپ یقین نہیں کریں گے, لیکن اس فلم کا پہلا سین جو میں نے شوٹ کیا وہ شان والا سین ہے, اور وہ رومانٹک والا سین ہے جس کا آپ نے ابھی تذکرہ بھی کیا, جس میں وہ لال شال ہے, اور وہ پہلا سین ہے میرا جو میں نے شوٹ کیا. اور شان مطلب دوسری دفعہ تیسری دفعہ مل رہے ہیں, ہم ایک دم ایک رات پہلے ملے تھے ریہرسل کرنے کے لیے, تھوڑا سا وہ ٹو بریک دی آئس اینڈ کائنڈ آف گیٹ ٹو نو ایچ ادر ٹائپ. ہم لوگ پہلے جانتے تھے ایک دوسرے کو, لیکن اس رول میں ہم ایک رات پہلے ملے تھے, ہم اکٹھے ہو کے سارا ڈائریکٹر صاحب بھی, بلال اشرف بھی تھے, مطلب کافی بات چیت بھی ہوئی, انہوں نے سمجھایا بھی. اگلے دن وہ جب میں رول کے لیے جب میں تیار ہو کر میک اپ شیک اپ کرا کے پہنچی, تو شان وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اور شان نے ایسے کہا, اچھا بھائی ہاں کیمرا ریڈی کر لیا یہ. اور شان نے یوں کر کے مجھے دیکھا, ریڈی ہو؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہتے رہے, پھر وہ مجھے لے گئے, انہوں نے مجھے 5 منٹ سمجھایا, اور اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا. آپ یقین جانے فیفی, ڈائریکٹر صاحب نے تو کہا ہی جو مجھے سمجھایا, جو شان نے مجھے سمجھایا, اینڈ ہی میڈ می سو کمفرٹیبل. اور وہ اتنے اچھے طریقے سے, آئی تھنک اگر میں اچھا کر گئی ہوں تو وہ شان نے کروا لیا ہے, یا پھر شان نے اتنا اعلیٰ کیا کہ میری پھر کوتاہیاں چھپ گئی ہیں.
سم ٹائمز ٹی وی پہ میں یہ سوچتی ہوں آپ کا, کہ میں نے کہا سنا ہاؤ مچ ویٹ ہیو یو لاسٹ, کتنی پتلی ہو گئی ہو تم, اتنی سکڑ کے رہ گئی ہو, مگر بڑی اسکرین پہ صحیح لگ رہی ہو.
مطلب موٹی لگ رہی ہو؟
نہیں موٹی نہیں لگ رہی نا سنا, مطلب اچھی لگ رہی ہو. میرے خیال سے تم کچھ بہت پتلی ہو گئی ہو, بالکل بون تھن ہو گئی.
ہاں فلم کے بعد میں نے وزن کم کیا ہے مزید, اور مجھے بس میرے دماغ میں خپت ہے کہ مجھے اسکنی ہونا ہے, اسکنی ہونا ہے, تو ایک مطلب پرابلم بھی ہے یہ.
میں آپ کو بہت اسٹیجز میں دیکھ چکی ہوں,
ہاں بہت اسٹیجز میں دیکھ چکی ہوں, اور یہ بھی لوگوں کو بتا دیں کہ میں بہت موٹی تھی, تو میں 280 پاؤنڈ سے,
280 تو کبھی نہیں تھی,
280 پاؤنڈ میرا وزن تھا. یہ میری سکسیس اسٹوری ہے, اس پہ کتاب لکھ رہی ہوں, 280 پاؤنڈ. ہاں میں کتاب بھی لکھ رہی ہوں, میں رائٹر بھی ہوں, سوری یہ میں آپ کو بتانا بھول گئی تھی. تو
بس یہی رہ گیا تھا,
یہی رہ گیا تھا, وہ یہی سب لوگوں نے کہا سارے کام کرو گی تو بس کچھ اچھا بھی کر لینا. میں نے کہا نہیں کروں گی ون ایٹ اے ٹائم, لیکن کروں گی سب اچھے ان شاء اللہ. نہیں لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ میری ویٹ اسٹوری ہے, میں 280 پاؤنڈ کی تھی, میں ون آئی واز 14 میں بہت اوبیس تھی, مطلب وہ ایک دم سے میرا کوئی 11 سال کے بعد میرا وزن اچانک سے بڑھنا شروع کیا. مجھے یاد ہے نمرا کی شادی تھی, تو ہم تھائی لینڈ گئے ویکیشن لینے پیرنٹس کے ساتھ, تو وہ پیراسیلنگ کرنے کے لیے ہم لائن میں لگے ہوئے تھے, تو دے وڈ وے یو اینڈ دین دے وڈ گیو یو دا ریکوائرڈ پیراسیل. تو جب انہوں نے مجھے وے کیا تو انہوں نے کہا آپ نہیں جا سکتی, اور اس دن مجھے احساس ہوا کہ میں واقعی 280 پاؤنڈ کی ہوں, اینڈ آئی واز 13 اینڈ اے ہاف. آئی تھنک کچھ نہیں کرایا میں نے, ٹمی ٹک بھی نہیں کرایا,
بس کھانا چھوڑ دیا,
کھانا چھوڑ دیا. میں یہ بیٹل لڑ رہی ہوں, مطلب فوڈ اینڈ آئی ہیو اے لو ہیٹ ریلیشن شپ فور دا لاسٹ 20 اور ایئرز.
اتنا کھانا چھوڑ دینا,
آپ نے عائشہ کو دیکھا اور وہ اتنا کھاتی ہے فیفی, میں تو پریشان ہوں. عائشہ اور ارمینہ ہر دو لمحے بعد کھاتی ہیں, ان کا تو یہ تکیہ کلام میں نے بنا دیا, اچھا یا تو اب ارمینہ کو بھوک لگے گی یا عائشہ کو بھوک لگے گی, اور یہ روز میرا سر کھا جاتی ہیں, اچھا اب بھوک لگ رہی ہے اب کھانا, چلو نہ سونا کھانا کھائیں, چلو نہ سونا کھانا کھائیں. میرے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ میں 2 دن میں ایک دفعہ کھاتی ہوں, آئی ایم لائک اے کیمل, میں ایک دن کھاتی ہوں پھر 2 دن نہیں کھاتی ہوں. تو میں مطلب آئی جسٹ ڈونٹ فیل لائک آئی نیڈ فوڈ.
کیا
کہوں, مجھے کسی نے ویسے بھی لکھا ہے کہ یہ اونٹنی ہوں, میں اونٹنی لگتی ہوں, پتہ نہیں کسی نے مجھے شاید تھوڑا سا ناراضگی میں یا کوئی بدصورتی میں کہنے کی کوشش کی, تو مجھے احساس ہوا کہ واقعی میں کیمل ہوں, کیونکہ میں آئی اسٹور فوڈ, میں 2 دن چلتا ہے میرا ایک کھانا.
اچھا ویسے گھر بیٹھے سامعین جو ہیں اس قسم کی ڈائٹ نہ کریں, وی آر ناٹ پروموٹنگ دس ڈائٹ ایٹ آل. آپ نے اتنی شہرت پائی ایک اینکر کے طور پہ, آپ کا پروگرام نمبر 1 پہ چلا گیا, جب اتنی آپ کی شہرت ایک چیز پہ ہوئی, مقبولیت آپ کی لوگوں میں ہوئی, پھر آپ نے ایک دن آیا اور بس وہ چھوڑ دیا کہ بس میں نے نہیں کرنا, اور یہ کیا بات؟
ایک جواب یہ ہے کہ میں شاہد آفریدی ٹائپ, اپنے آپ کو کہتی ہوں میں شاید لالا کی طرح ہوں, اور وہ اس لیے کیونکہ میں یا تو پرفارم کرتی ہوں یا نہیں کرتی, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ میں ہر بال پہ چھکا مارنا چاہتی ہوں, اور 5 سال آن اسکرین میں اتنے ہی چھکے مار سکتی ہوں.
ثنا بچہ بات کر رہی تھیں ہمارے ساتھی فیفی ہارون سے, اور اسی کے ساتھ سربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آج سربین کے ایڈیٹر تھے کاشف قمر اور پروڈیوسر تھے عادل شاہ زیب. ہمارے اسٹوڈیو مینیجرز تھے یہاں لندن میں راج نارائنا سوامی اور اسلام آباد میں عامر صدیق. سربین کی پوری ٹیم کے ساتھ اب مجھے امبر خیری کو اجازت دیجیے, لیکن آپ کو یاد دلا دیں کہ 24 گھنٹے ہی ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com آپ کے لیے موجود ہے, خبریں آپ دیکھ سکتے ہیں اور تازہ ترین تصاویر بھی. سربین کے آخر میں بس خبروں کی سرخیاں سنیے فرحت جاوید سے.
ایران کے انقلابی گارڈز کے مطابق 2 ایرانی شہریوں کو پاکستان ایران سرحد پر پاکستان میں قیام پذیر عسکریت پسند گروپ نے ہلاک کر دیا ہے. سوئٹزرلینڈ کے روجر فیڈرر کروشیا کے مارین چلچ کو شکست دے کر 8 مرتبہ ومبلڈن ٹائٹل جیتنے والے پہلے کھلاڑی بن گئے ہیں. یروشلم میں مقدس مقام بیت المقدس کو 2 روزہ بندش کے بعد آج کھولا گیا ہے. انگلینڈ اور ویلز میں حکام کے مطابق صرف 6 ماہ کے دوران تیزاب یا نقصان دہ مواد کی مدد سے 400 سے زیادہ حملے کیے گئے ہیں. یورپ بھر میں مضر صحت گھوڑے کا گوشت بیچنے کے الزام میں اسپین سے 60 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے. ایرانی حکام کے مطابق 1 امریکی شہری کو ایران میں جاسوسی کے الزام میں 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے. انڈین ریاست آسام میں 2 ہفتوں کے دوران مانسون کی بارشوں سے اب تک 60 افراد ہلاک ہوئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.